اتوار 7 دسمبر کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملہ, القاعدہ کا پاکستانی رہنما ہلاک, اس کی اہمیت کیا؟
پاکستانی بہت کم القاعدہ میں ان کے عہدوں پر جگہ دی گئی ہے ان کو, جو القاعدہ کا پاکستان ملٹنٹس کے ساتھ ایک رابطہ ہے وہ کمزور ہوا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ افغان سرحد کے قریب شدت پسندوں کے ایک کمپاؤنڈ میں ایک امریکی ڈرون حملہ کیا گیا ہے, جس میں القاعدہ کے پاکستانی رہنما سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دیگر 2 افراد قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کی جانب سے یہ ڈرون حملہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی میں القاعدہ کے ایک سینئر ممبر عدنان الشکری الجمعہ کی ہلاکت کے اعلان کے ایک روز بعد کیا گیا. عدنان الشکری پر نیو یارک کی عدالت میں سن 2010 میں امریکہ اور برطانیہ میں دہشت گردی کے منصوبے میں فرد جرم عائد کی گئی تھی. پاکستان میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں طالبان کے ایک سینئر رہنما کو رہا کر دیا گیا ہے جو واپس پاکستان پہنچے ہیں. تفصیل سنیے معصومہ ملک سے.
اطلاعات ہیں کہ رہا کیے جانے والے طالبان رہنما لطیف محسود طالبان کے سابق چیف حکیم اللہ محسود کے قریبی ساتھی تھے, جنہیں گزشتہ برس امریکی فورسز نے افغانستان سے گرفتار کیا تھا. اب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ لطیف محسود کی رہائی کن شرائط پر کی گئی. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سینئر طالبان رہنما کی وطن واپسی انتہائی غیر معمولی ہے اور اس کا مقصد طالبان کے ساتھ تعطل کا شکار امن مذاکرات میں ایک پیش رفت یا افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلق اوقات کو بہتر بنانے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے.
ادھر امریکی حکام نے گوانتانامو بے کے قید خانے سے 6 قیدیوں کو آباد ہونے کے لیے یوروگوئے منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. محکمہ دفاع کے مطابق ان 6 قیدیوں میں سے 4 کا تعلق شام سے, 1 کا تیونس اور 1 کا فلسطین سے ہے. ان افراد کو شدت پسندوں سے رابطوں کے شبے میں حراست میں لیا گیا تھا, لیکن کبھی بھی انہیں اس کے لیے چارج نہیں کیا گیا. اس سال کے آغاز پر یوروگوئے کے صدر جوز موجیکا نے گوانتانامو بے کے 6 قیدیوں کو جائے پناہ دینے کی پیشکش کی تھی. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اب گوانتانامو بے قید میں 136 قیدی موجود ہیں. فلپائن میں شدید سمندری طوفان اور جھکڑ چلنے کی وجہ سے ملک کے مشرقی ساحلی علاقوں میں سینکڑوں درخت اور بجلی کے کھمبے زمین سے اکھڑ گئے ہیں, جبکہ 5 لاکھ سے زیادہ شہریوں نے ساحلی علاقوں سے نقل مکانی کی ہے. مشرقی فلپائن کے یہ ساحلی شہر گزشتہ برس بھی ہیان نامی طوفان کی زد میں آئے تھے اور کئی مقامات پر لوگ پچھلے سال کی تباہی کے بعد بمشکل اپنے گھروں کو لوٹے تھے. ساحلی شہر ٹیکلوبان, جہاں گزشتہ برس ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے, وہاں سنیچر کی رات شدید جھکڑ کی وجہ سے کئی مکانات کی چھتیں اڑ گئیں اور شہر کی گلیوں میں سیلاب آ گیا. تاہم ہیگیوپیٹ طوفان سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا وہاں کے لوگوں کو خدشہ تھا. بھارتی دارالحکومت دہلی میں ایک 27 سالہ خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے, جس میں خاتون نے ریپ کا الزام ایک کیب کے ڈرائیور پر لگایا ہے. تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے.
دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ کل رات شہر سے ملحق شہر گڑگاؤں کے ایک مالیاتی کمپنی میں کام کرنے والی یہ خاتون شمالی دہلی کے اندر لوک علاقے میں اپنے گھر لوٹ رہی تھیں. واقعہ تقریباً 9:30 بجے پیش آیا. میڈیکل جانچ میں ریپ کی تصدیق ہوئی ہے, تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس خاتون کو اس سے قبل کسی قسم کا نشہ آور مادہ نہیں دیا گیا تھا. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے ڈرائیور کی شناخت بھی کر لی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہے.
امریکہ کے ایک سینئر اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یمن میں مغوی بنائے گئے ایک امریکی صحافی لیوک سومرز کو بچانے کے لیے آپریشن کرنے والی فورسز کو علم نہیں تھا کہ شدت پسندوں نے ایک اور شخص کو مغوی بنا رکھا ہے. امدادی ادارے, جس کے لیے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے استاد پائرے کورکی کام کیا کرتے تھے, کا کہنا ہے کہ انہیں آج رہا کیا جانا تھا. دونوں افراد کو اغوا کرنے والوں نے کل ہی اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب امریکہ اور یمن کی اسپیشل فورسز نے انہیں بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یورپی یونین سے قریبی تعلق کے خواہاں کئی مشرقی یورپی ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. انہوں نے ماسکو پر مغربی بلقان کے ممالک کو معاشی اور سیاسی طور پر اپنا تابع بنانے کی کوششوں کا بھی الزام لگایا. شمالی کوریا نے امریکی فلم کمپنی سونی پکچرز پر پچھلے ہفتے ہونے والے سائبر حملے میں ملوث ہونے کے امکان کو ایک کفہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ سونی پکچرز پر یہ سائبر حملہ ایک ایسی مزاحیہ فلم کو ریلیز کرنے سے پہلے کیا گیا جس کا فکشنل پلاٹ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو قتل کرنے کے بارے میں ہے۔ پیونگ یانگ نے اس فلم کو ایک جنگی فیل قرار دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے گوانتانامو کے حراستی مرکز سے 6 قیدیوں کو رہا کر کے ان کو یوراگوائے بھیج دیا ہے، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپن بولر محمد حفیظ پر آئی سی سی نے پابندی لگا دی ہے۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ حفیظ کا بولنگ ایکشن غیر قانونی ہے۔ ان خبروں کا ذکر آج پروگرام میں سنیے گا، لیکن اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے، جہاں آپ کو خبروں اور تصاویر کے علاوہ آڈیو اور ویڈیو رپورٹیں بھی ملیں گی۔ لیکن آئیے اب سربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ آج پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے ایک امریکی ڈرون حملے کی اطلاعات ملی ہیں، جس میں القاعدہ کے ایک پاکستانی رہنما اور اہم ترجمان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کی تفصیلات اب تک کیا ملی ہیں؟ یہ سوال میں نے پوچھا ہمارے نامہ نگار رفت اللہ اورکسی سے۔
جی امبر، آج شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے دتخیل، وہاں پہ ایک اور مقام ہے غڑت تنگئی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ آج ایک امریکی جاسوس طیارے سے ایک مکان کے اوپر 2 میزائل داغے گئے ہیں جس میں 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مرنے والوں میں القاعدہ کے ایک اہم رہنما ہے عمر فاروق، جو استاد فاروق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وہ بھی اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور یہ حملہ آج صبح تقریباً 10-11 بجے کے قریب ہوا ہے۔ تو اس سال شمالی اور جنوبی وزیرستان میں یہ کوئی 18 حملہ ہے۔ 16 حملے جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں کیے گئے ہیں اور 2 حملے جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں کیے گئے ہیں۔
رفت، کچھ اس خبر کی تصدیق میں بھی کچھ تاخیر ہوئی، اب کیا پتہ چلا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں مختلف حکام و ذرائع؟
جی، ابھی تک سرکاری طور پر تو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے، صرف یہ مقامی ذرائع ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ میرے بھی جو 2-3 مرتبہ وہاں جو پولیٹیکل انتظامیہ ہیں ان سے بھی میں نے رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ مطلب یہ حملہ وہاں پہ ہوا ہے۔ تاہم مقامی ذرائع سے اور جو مختلف وائر سروسز ہیں ان سب سے بھی مطلب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ اور یہ 2 دنوں میں القاعدہ کے جو ہے وہ 2 اہم رہنما مارے گئے ہیں، ایک آج کا یہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور ایک کل جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ایک وہاں پہ ایک کاروائی کی تھی، اور اس میں ایک وہ بھی ایک القاعدہ کے ایک اہم رہنمات نے عدنان الشکری، وہ اس میں ایک کاروائی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ دوسرا بڑا اہم واقعہ ہے جو ان 2 دنوں میں القاعدہ کے 2 بڑے اہم رہنما وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔
تفصیل بتا رہے تھے ہمارے نامہ نگار رفت اللہ اورکسی۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا، القاعدہ کے ایک پاکستانی رہنما عمر فاروق آج کے ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ میں نے پاکستان کے سینئر صحافی اور پاکستان افغانستان کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے اس بارے میں بات کیا اور ان سے پوچھا کہ عمر فاروق ہیں کون، ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟
دیکھیں، عمر فاروق تو ایک جانے پہچانے کمانڈر تھے، یہ تو پاکستانی جہادی اور پھر طالبان کے ساتھ بھی ان کا بڑا قریبی رابطہ رہا، لیکن یہ القاعدہ کے قریب تھا اور القاعدہ نے اس کو اہم ذمہ داری سونپی تھی، اور یہ خاص طور پہ میڈیا میں کام کرتا تھا، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا کے، پھر ای میلوں کے ذریعے، خاص طور پہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان فوج کے خلاف، چونکہ پرانا کمانڈر تھا۔ تو باقی جو ملٹنٹس تھے وہ اس کو اپنا استاد مانتے تھے، اور اس کے نام کے ساتھ استاد فاروق کے نام سے ان کو انہوں نے جانا اور ان کا ذکر کیا۔
کیا ٹی ٹی پی سے بھی ان کا تعلق رہا؟ ٹی ٹی پی میں شامل تھے یا ہمیشہ القاعدہ ہی صحیح تعلق رہا القاعدہ کے سامنے آنے کے بعد سے؟
جو اس طرح کے جہادی ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ابھی جوان نہیں رہے، یہ پہلے جہادی تھے، افغانستان کے جہاد میں حصہ لینا، کشمیر میں جا کے جنگ کرنا، پھر جب طالبان کی تحریک بنی 2007 میں تو اس میں کافی ان کا فعال کردار رہا، وہ تنظیمیں تھی، اس میں توڑ پھوڑ ہوئی، تو ٹوٹ گئی، اس میں نئے سپلنٹر گروپ بن گئے۔ تو ابھی تو جو اس کی شہرت تھی وہ القاعدہ کے ایک کمانڈر کی تھی اور خاص طور پر جو ان کا میڈیا کا ونگ تھا تو اس کے یہ سربراہ اور ان کا تعلق کراچی سے اور کافی عرصے سے یہ وزیرستان کے علاقے میں موجود تھے. اور جب پاکستانی فوج نے 15 جون کو شمالی وزیرستان میں کاروائی شروع کی تو یہ لوگ پہلے میران شاہ اور میر علی وغیرہ میں تھے, بعد میں یہ لوگ وہاں سے نکلے اور بتا خیل کے علاقے میں چلے گئے اور شوال میں. تو یہ جو امریکی ڈرون حملہ ہوا یہ تخیل کے علاقے میں ہوا ہے, میران شاہ سے تقریباً 40-45 کلومیٹر دور. تو وہاں پہ یہ اطلاع ہے کہ 6 لوگ مارے گئے ہیں, ان میں عمر فاروق بھی شامل ہیں.
رحیم اللہ صاحب, یہ 2 دن میں القاعدہ کے خلاف ایک بڑی کاروائی ہے, ان کے 2 اہم کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ مارے گئے ہیں. کل بھی سنیچر کو جنوبی وزیرستان میں ان کا ایک کمانڈر عدنان الشکری پاکستان کی فوج کی کاروائی میں مارا گیا, اور اب امریکی ڈرون حملے میں عمر فاروق مارے گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ القاعدہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے, سیٹ بیک ہے؟
دیکھیں, یہ کافی دنوں کے بعد ان کا کوئی اہم آدمی مارا گیا ہے, اور پہلے جو عدنان شکری جمعہ پاکستانی فوج کی کاروائی میں مارا گیا, اور وہ پاکستانی فوج نے بہت کم القاعدہ کے لوگوں کو مارا ہے. اکثر جو لوگ مرے ہیں القاعدہ کے وہ ڈرون حملوں میں مرے ہیں یا شہروں میں گرفتار ہوئے, وہ مشترکہ کاروائی پاکستانی فوج یا سیکیورٹی ایجنسی نے اور سی آئی اے نے کی. جو کمانڈر کا دو مختلف جگہ پہ مرنا 2 دن کے اندر, یہ القاعدہ کے لیے واقعی ایک بڑا نقصان ہے. عدنان شکری ایک جمعہ تو خیر گیانا کا رہنے والا تھا, غیر ملکی تھا, عمر فاروق بھی تھے تو پاکستانی, اور پاکستانی جو ہے بہت کم القاعدہ میں اونچے عہدوں پر جگہ دی گئی ہے ان کو. اس لیے عمر فاروق کی جو موت ہے یہ کافی نقصان, کیونکہ جو القاعدہ کا پاکستان ملٹرنس کے ساتھ ایک رابطہ ہے وہ کمزور ہوا ہے.
رحیم اللہ صاحب, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغان حکام نے تحریک طالبان پاکستان کے کئی اہم افراد کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا ہے, اور اس بارے میں آپ کے پاس کوئی ہیں تفصیلات؟
دیکھیں, ایک تو ہم سن رہے ہیں کہ لطیف اللہ مسعود کو بھی افغان حکومت نے پاکستان کے حوالے کیا ہے, اور لطیف اللہ مسعود حکیم اللہ مسعود کے قریبی ساتھی تھے, ان کے جانشین بھی تھے, اور پھر افغانستان میں ان کی گرفتاری ہوئی اور اطلاع یہ تھی اس وقت افغان حکومت نے اس کو مانا تھا کہ وہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ تھا, ان سے ملنے گئے تھے. وہاں پہ امریکیوں کو معلومات حاصل ہوئی اور انہوں نے افغان انٹیلیجنس کے جو اہلکار تھے ان سے چھین لیا تھا بطور قوت, اور وہ یہ امریکہ کی قید میں تھے. تو ابھی لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی تفتیش مکمل کر کے ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا, اور افغان حکومت پاکستان کے حوالے کر رہی ہے, کر دیا ہے. اور بھی لوگ ہوں گے, مولانا فقیر محمد جو تحریک طالبان پاکستان کے ایک اور کمانڈر تھے باجوڑ میں, ان کے بارے میں پہلے اطلاع اس طرح تھی کہ شاید افغان حکومت ان کو بھی پاکستان کے حوالے کرے گی, اور ان کے بدلے وہ ملا برادر کو چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت ان کے حوالے کرے. تو ابھی ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ افغان حکومت نے کیا ہے یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یا جو اشرف غنی پاکستان آئے تھے اس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو موجودہ حکومتیں ہیں اور فوج ہے ان میں تعاون بڑا ہے, اور جو یہاں پہ اعتماد کی جو کمی تھی اس میں شاید ابھی حالات بہتر ہوئے ہیں.
رحیم اللہ, یہ سلسلے ملا برادر کا آپ نے ذکر کیا, ملا برادر کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے, وہ اس وقت کہاں ہیں؟
وہ ابھی تک پاکستان کی حکومت کی قید میں ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے خفیہ اداروں کی قید میں ہیں. حالانکہ پاکستان کی حکومت نے کئی مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ ملا برادر کو رہا کر دیا گیا ہے, لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا گیا, اور یہ امریکہ کا بھی مطالبہ رہا ہے کہ ملا برادر کو یعنی مکمل رہائی نہیں ملنی چاہیے, اور اگر ان کو کچھ وقت کے لیے اور کہیں پر رہا کرتے بھی ہیں تو یہ ان کا سرویلنس ہونا چاہیے. تو لگتا یہ ہے کہ ان کو مکمل رہائی نہیں ملی, ابھی بھی یہ پاکستانی خفیہ اداروں کی قید میں ہیں, اور انہوں نے خود بھی ٹیلی فون کے اوپر بات کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ان سے یہ کہا ہے کہ میں اب بھی قید میں ہوں.
یہ تھے سینئر صحافی اور پاکستان افغانستان کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی. تو آج کے ڈرون حملے سے شدت پسند تنظیموں کے خلاف خطے کے مختلف ممالک کے ان ان کے خلاف تنظیموں کے خلاف کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا پاکستان اور افغانستان میں اس سلسلے میں تعاون میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا امریکہ سے تعاون میں اضافہ ہوا ہے؟ میں نے افغانستان اور خطے کے امور کے ماہر اور مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے اس بارے میں بات کی. ان سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے دورہ امریکہ کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں کہ اب پاکستان افغانستان اور امریکہ شدت پسندوں کے خلاف مل کر کارروائی کریں گے, تعاون مضبوط کریں گے اور سنجیدگی سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے؟
بالکل, میرا بھی یہ خیال ہے کہ چونکہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 13 سال کی اچیومنٹ 3 دن میں حاصل کی ہے, اور پھر جب جنرل راحیل صاحب امریکہ چلے گئے ہیں تو ان کی واپسی پر دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کاروائی شروع ہو گئی ہے, اور کل ہی افغان گورنمنٹ نے حج ملا مسجد کے گروپ کے چند لوگوں کو پاکستان کے حوالے کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں تینوں ملک مل کر اب کسی تفریق کے بغیر افغان اور پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی پاکستانی آرمی چیف نے کل بیان دیا کہ شمالی وزیرستان کے جو ڈسپلیس لوگ ہیں یا آئی ڈی پیز, ان کی واپسی کی تیاریاں بھی حکومت کرے تاکہ وہ اپنے گروہ کو واپس چلی جائے.
یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ افغان حکام نے ٹی ٹی پی کے کچھ افراد کو پاکستان کے حوالے کیا ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
افغان اخبارات نے آج رپورٹ کیا ہے خصوصی طور پر, اور دوسری ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ جب انہوں نے 3-4 مہینے پہلے ان کو اریسٹ کیے تھے اور پکڑ لیے تھے, تو اب میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ جو افغانستان کو وانٹیڈ لوگ ہیں وہ افغانستان کے حوالے کرے, اور جو پاکستان کو وانٹیڈ لوگ ہیں وہ پاکستان کے حوالے کرے. میرے خیال میں اسی ایگریمنٹ اور کنکارڈنس کے مطابق انہوں نے یہ 2-3 افراد پاکستان کے حوالے کر دی.
اچھا, یہ جو 2-3 افراد ہیں ان کی کیا تفصیل ہے؟ ان میں کوئی نام ہے بڑے کمانڈروں کی, کوئی بتایا گیا ہے کوئی؟
یہ ملا مسجد گروپ کے کمانڈرز تھے اور افغانستان میں چھپی ہوئی تھی, اور افغان گورنمنٹ نے اریسٹ کر کے ان کو انویسٹیگیٹ کیا, انویسٹیگیشن کے بعد پاکستان کے حوالے کر.
اچھا, یہ بتائیں کہ بیک لیش کی اب خدشہ ہے کہ جوابی کوئی کاروائی ہوگی, تو کیا ان تینوں کے امریکہ پاکستان افغانستان کے جو شدت پسندوں ملٹنٹس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اس سے یہ تنظیمیں کمزور ہوں گی یا جوابی حملوں کا خدشہ بڑھے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, جوابی حملوں کا خدشہ تو بڑھے گا جہاں تک کاؤنٹر انسرجنسی کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے. افغانستان, پاکستان اور امریکہ کی کچھ اس میں خامیاں ہیں کہ جس طریقے سے وہ انسرجنسی کو ٹیکل کر رہی ہے, اگر انسرجنس کو یا دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرے تو یہ بہتر ہوگا بجائے سویلین پاپولیشن کی, کہ وہ ملینز لوگ جو ہے مختلف علاقوں سے مائگریٹ کر کے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں, خیبر ایجنسی سے, نارتھ وزیرستان سے, افغانستان کے اندر اسی دہشت گردی کی وجہ سے ہزاروں لوگ ڈسپلیس ہوئی ہے. تو کاروائی تو ظاہر ہے کریں گے, وہ ریٹیلیٹ تو کریں گے, پاکستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, افغانستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, اور امریکن فوجیوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اشرف غنی کا افغانستان ہے اور جو ضرب عصب کے بعد کا پاکستان ہے, اس میں جو ملٹنٹس ہیں ان پر زمین تنگ ہو گئی ہے, ان کے خلاف کاروائیاں اب سنگین ہو گئی ہیں؟
بالکل, کاروائی تو سنگین ہو گئی ہے, اور اشرف غنی نے لندن کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہم اپنے سرزمین کو کسی ہمسائے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے کاروائی کر رہی ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان افغانستان کے ساتھ شیئر کر رہی ہے, اور مشترکہ ایک کاروائی کر رہی ہے تاکہ دونوں ملکوں کو اسٹیبلائز کیا جائے, دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہو. جس طرح کی آرمی چیف جنرل راحیل نے جنوبی وزیرستان سے افغانستان تک جانے والے موٹر وے کا افتتاح کیا, تو اسی طرح جو ہے وہ دونوں چاہتے ہیں کہ تجارت کرے اور دونوں ملکوں میں خوشحالی آئے.
لیکن جو تاریخ ہے پاکستان اور افغانستان کی, تو دونوں میں ایک فقدان تھا اعتماد کا, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح ختم ہو گیا ہے؟
پوری طرح ختم تو نہیں ہوا ہے, مگر کچھ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. ماضی میں تو آپ کو معلوم ہے افغان حکمران روس نواز تھے, اور پھر کرزئی صاحب کے 13 سالہ دور حکومت وہ ہندوستان نواز تھے. تو اسی طرح اب یہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمسائے کے تعاون اور مدد کے بغیر وہ اپنے ملک کی امن قائم نہیں کر سکتے ہیں, اور دوست بدل جاتے ہیں, بدل سکتے ہیں, اور ہمسائے کو نہیں بدلا جا سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ دوستی کرے اور یہ غلط فہمیاں جو موجود ہیں یہ دور کرے اور پاکستان تعاون کرے, تو افغانستان کے اندر دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے. نئی حکومت بھارت کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے, کیونکہ بھارت نے اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کیے ہیں, اور ظاہر ہے 13 سال تک ہندوستان نے افغانستان کی مدد کی، افغان فوجیوں کو تربیت کی، افغان پولیس کو تربیت کی، مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کی. اب اتنے جلدی ڈاکٹر اشرف غنی عملی ہندوستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ہندوستان افغانستان کا بہت پرانا اور قابل اعتماد دوست ہے، تو اس لیے وہ ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان دونوں کو رکھیں گے اور دونوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کریں گے.
یہ تھے مصنف و تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے پاکستانی رہنما اور ترجمان آج ہلاک ہوئے ہیں. القاعدہ کے خلاف خطے میں کارروائی میں جو تیزی آئی ہے، کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس حوالے سے واقعی پاکستان، افغانستان اور امریکہ میں تعاون بڑھا ہے؟ یہ تھا آج سربین کا اہم موضوع. ادھر یمن میں ایک امریکی صحافی لوک سمز کی بازیابی کی کوششوں کے دوران ایک جنوبی افریقہ کے ایک یرغمال بنائے گئے شخص پیئر کورکی کی ہلاکت پر ان کی رہائی کی کوششوں میں سرگرم تنظیم کے ارکان نے سخت تنقید کی ہے، کیونکہ جنوبی افریقہ کے اس یرغمال کی رہائی اسی روز متوقع تھی. ادھر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد امریکی صحافی اور ان کے ساتھ موجود تمام یرغمالیوں کی بازیابی ہی تھی. بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
مسٹر کورکی کی رہائی کے لیے کام کرنے والے فلاحی ادارے گفٹ فار دا گیورز نے امریکی کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کورکی کو اتوار کے روز رہا کیا جانا تھا، لیکن اس کارروائی نے ان کی تمام کوششوں کو رائے گاں کر دیا. غالباً کورکی کی رہائی کے لیے مانگی جانے والی تاوان کی رقم بھی ادا کر دی گئی تھی اور انہیں واپس لانے کے تمام انتظامات بھی مکمل تھے. چیریٹی گفٹ آف دا گیورز کے بانی ڈاکٹر امتیاز سلیمان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ انتہائی چونکا دینے والی اور ناقابل یقین خبر تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے.
ہم کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. وہ اپنے شہری کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے تھے اور ہم اپنے جنوبی افریقی باشندے کے لیے. حالات کے پیش نظر دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کوشش میں وہ پیئر کورکی کو بھی بچا لیتے. یہ جنگ ہے اور جنگ میں بعض اوقات چیزیں درست سمت میں جاتی ہیں اور کبھی غلط بھی ہو جاتی ہیں.
ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا کہ انہیں بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسٹر کورکی اور مسٹر سمرز دونوں کو ہی ایک ہی مقام پر رکھا گیا ہے. برطانیہ میں امریکی سفیر میتھیو برزون نے امریکی یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے کی گئی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشن ایک جرات مندانہ کوشش تھی، جو کہ دکھ کی بات ہے کہ غلط ہو گیا.
عموماً ایسی صورت میں ہمارے لیے کارروائی کا انجام حیران کن ہوگا. جب ہم صبح 4 بجے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر، یعنی رات کو دیکھنے والی اینک وغیرہ لگا کر کارروائی کرتے ہیں. اس معاملے میں افسوسناک بات یہ تھی کہ وقت کا تعین اغواکاروں نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا، اور اگر ہم یہ کارروائی نہ بھی کرتے تو بھی وہ علل اعلان یہ بات کہہ چکے تھے کہ ایک مخصوص وقت کے بعد وہ ایک تکلیف دہ عمل کریں گے. اس صورت میں یہی انجام حیران کن نہیں ہوتا.
جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے کورکی اور امریکی صحافی مسٹر سمرز دونوں کو امریکی اور یمنی فوج کی مشترکہ کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. امریکی حکام نے کارروائی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اسپیشل فورسز یرغمالیوں کو رکھے گئے کمپاؤنڈ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتری. کمپاؤنڈ کے قریب پہنچنے پر جب عسکریت پسندوں کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو عسکریت پسندوں میں سے ایک کو کمپاؤنڈ میں جاتے دیکھا گیا، جس کے فوراً بعد گولیوں کی آوازیں سنائی دی. امریکی حکام کے مطابق غالباً یہ گولیاں انہی یرغمالیوں پر برسائی گئی تھیں جو کہ کمپاؤنڈ میں موجود تھے اور جن کی رہائی کے لیے کارروائی کی گئی تھی. کارروائی میں اسپیشل فورسز نے کمپاؤنڈ سے مسٹر کورکی اور مسٹر سمرز کو شدید زخمی حالت میں نکالا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے علاقے میں موجود امریکی بحری جہاز کی جانب لے جایا گیا. حکام کے مطابق مسٹر کورکی ہیلی کاپٹر میں ہی، جبکہ مسٹر سمرز جہاز پر پہنچنے کے بعد فوری طبی امداد دیے جانے کے دوران دم توڑ گئے.
بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا معصومہ ملک سے. ادھر امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے گوانتانامو سے 6 قیدیوں کو رہا کر کے ان کو یوروگوائے بھیج دیا ہے. آج پینٹاگون سے جاری ایک بیان کے مطابق رہا ہونے والوں میں ایک تیونس، ایک فلسطینی اور 4 شام کے شہری ہیں. ان افراد کو القاعدہ سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا، مگر ان پر کبھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی. یوروگوائے کے صدر جوزے خوسے موجیکا نے اس سال مارچ میں ان قیدیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے ملک میں پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا. پینٹاگون سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ گوانتانامو کی جیل کو بند کرنے کی کوششوں میں یوروگوائے کی حکومت کی مدد پر شکر گزار ہے. یاد رہے کہ گوانتانامو میں موجود 172 قیدیوں میں سے نصف سے زائد کی منتقلی کی منظوری دی جا چکی ہے, مگر وہ غیر محفوظ یا غیر مستحکم ممالک کے شہری ہیں, اس لیے ان کو واپس نہیں بھیجوایا جا سکتا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتی ہیں. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف 2-1 میں 8 کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستانی کھلاڑیوں نے ایک مرتبہ پھر غیر متاثر کن کھیل کا مظاہرہ کیا. یہ پاکستان کی مسلسل دوسری شکست ہے. گزشتہ روز اسے بیلجیم نے 1-1 میں 2 سے ہرایا تھا. انگلینڈ کی یہ دوسری جیت ہے. پہلے میچ میں اس نے عالمی نمبر 1 آسٹریلیا کو 3-1 سے شکست دی تھی. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن قواعد و ضوابط کے خلاف قرار دے دیا گیا ہے اور فی الحال وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بالنگ نہیں کر سکیں گے. نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان ابوظہبی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ کے امپائرز نے محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کے مشکوک ہونے کے بارے میں آئی سی سی کو رپورٹ دی تھی, جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں فوری طور پر انگلینڈ بھیجا تھا, جہاں آئی سی سی کی منظور شدہ بایو میکینک لیبارٹری میں ان کے بالنگ ایکشن کا تجزیہ ہوا تھا. بایو میکینک تجزیے کی رپورٹ کے مطابق محمد حفیظ کی وہ تمام چاروں گیندیں 15 سے تجاوز کرتی ہیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 کی سیریز کا پہلا ون ڈے کل دبئی میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم میں یونس خان کی واپسی ہوئی ہے اور کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ یونس خان کو اس سیریز میں اعتماد دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کھل کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں.
کوشش ہماری یہ ہے کہ جب ان کو لے کے آئے تو فل ان پہ اعتماد ہم کریں, ان کو پورا کانفیڈینس دیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو یو آر پلینگ آن ٹرائل بیسس, تو کوشش کریں گے ان کا جو رول ہے, جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے, جس طرح کا ان کا ابھی فارم ہے, کوشش کریں گے ہم اپنی طرف سے ان کو پوری طرح سپورٹ کریں تاکہ وہ تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس ہو کے کھیلیں.
کرسٹیانو رونالڈو اسپینش فٹ بال لیگ میں سب سے زیادہ ہیٹرک کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. انہوں نے ریال میڈرڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے سیلٹا ڈی ویگو کے خلاف ہیٹرک کی, جو ان کی لیگ میں مجموعی طور پر 23 ہیٹرک تھی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسپینش لیگ میں اپنے گول کی ڈبل سینچری بھی مکمل کر لی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں قوم پرست تنظیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کے ضلع کوہلو میں اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک آپریشن جاری ہے, کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس خبر کی تفصیل سیربین کے دوسرے حصے میں سنیے گا, لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ جعفری سے.
پاکستان کے فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ افغان سرحد کے قریب شدت پسندوں کے ایک کمپاؤنڈ میں ایک امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے, جس میں القاعدہ کے پاکستانی رہنما عمر فاروق سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں طالبان کے ایک سینئر رہنما لطیف محسود کو رہا کر دیا گیا ہے, جو واپس پاکستان پہنچے ہیں. امریکی حکام نے گوانتانامو بے کے قید خانے سے 6 قیدیوں کو آباد ہونے کے لیے یوروگوئے منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلپائن میں شدید سمندری طوفان کی وجہ سے 500,000 سے زیادہ شہریوں نے ساحلی علاقوں سے نقل مکانی کی ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یورپی یونین سے قریبی تعلق کے خواہاں کئی مشرقی یورپی ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا شمائلہ خان سے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں قوم پرست تنظیم بلوچ نیشنل وائس نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کے ضلع کولو اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن جاری ہے جس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، جبکہ صوبے کے اکثر علاقوں میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی نشریات بھی بند ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچ نیشنل وائس کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کوہستان مری کے مختلف علاقوں میں کئی ہفتوں سے تواتر کے ساتھ فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان کارروائیوں میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے دوران نہ صرف لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں بلکہ متعدد افراد کو جبری طور پر لاپتہ بھی کیا گیا ہے۔ بی این وی کی طرح کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ چمالانگ کے گرد و نواح میں فورسز کی کارروائیوں میں عام افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ کسی علاقے میں فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان جان محمد بلیدی کا کہنا ہے۔
دیکھیں، بلوچستان گورنمنٹ نے شروع دن سے ہی فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کا حل ہی پولیٹیکل ہے۔ ہم طاقت کا نہ استعمال چاہتے ہیں اور نہ کریں گے۔ یہ باتیں کہاں تک کس طرح پہنچتی ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے گورنمنٹ بلوچستان نہ اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ آپریشن کریں اور نہ کرے گی، اور نہ اس طرح کا کوئی عمل ہو رہا ہے۔
دوسری جانب بلوچستان کے اکثر علاقوں میں پرائیویٹ نیوز چینلز کی نشریات پانچویں روز بھی بند رہی ہیں۔ ان چینلز کو بی این پی سے تعلق رکھنے والی طلبا تنظیم بلوچ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن کے دباؤ پر بند کیا گیا ہے۔ بی ایس او کے مرکزی آرگنائزر جاوید بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو نظر انداز کرنے کے باعث ان چینلز کو بطور احتجاج بند کیا گیا ہے۔
تو بلوچستان کو توجہ ہی نہیں دیا جاتا، تو اس نے ہم نے بارہ ہم کوشش کیا کہ الیکٹرانک میڈیا والے اپنے رویے میں تبدیلی لے اور بلوچستان کے جملہ مسائل اس کو اجاگر کرے یا ان کی نشاندہی کرے، لیکن ہمیں ہر جگہ سے پذیرائی نہیں ملی۔ اس مجبوری میں ہم نے یہ قدم اٹھایا۔
جوائنٹ میڈیا ایکشن کمیٹی بلوچستان نے نیوز چینلز کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے ان کی نشریات کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ذکر کرتے ہیں بھارت کا، جہاں دارالحکومت دلی میں ایک 27 سالہ خاتون کے ساتھ ٹیکسی کیب میں مبینہ طور پر ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق اس خاتون نے ٹیکسی کے ڈرائیور پر ریپ کا الزام لگایا ہے۔ یہ ٹیکسی ایک ایسی کمپنی کی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے انتظامات بہت مضبوط ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ دلی سے ہماری ساتھی سواتی بخشی۔
دلی پولیس کے ڈپٹی کمشنر نارتھ مدھر ورما نے بی بی سی سے بات چیت میں بتایا کہ گڑگاؤں کی ایک کمپنی میں کام کرنے والی اس لڑکی نے اوبر کمپنی کی یہ گاڑی دلی کے وسنت وہار علاقے سے سرائے روہیلا کے لیے لی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا جہاں اس نے زخمی کرنے کی دھمکی دے کر لڑکی سے ریپ کیا۔ مدھر ورما کا کہنا ہے،
And after that, the girl maintained her composure and asked him to drop her to her home itself. Intelligently, after that, when she reached around maybe 12:30, she clicked the photograph of the cab from outside.
بلاتکار کی اس واردات کے باوجود لڑکی نے اپنے ہوش نہیں کھوئے۔ اس نے ڈرائیور سے گھر کے پاس تک چھوڑنے کی گزارش کی۔ جب ڈرائیور نے اسے چھوڑا تو اس نے باہر نکل کر اپنے موبائل سے کار کی فوٹو کھینچ لی۔ دلی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی 4 ٹیمیں اس واردات کی چھان بین میں لگی ہوئی ہیں۔ ادھر اوبر کمپنی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ انہیں اس پوری واردات کے بارے میں شنیوار کی صبح تب پتا چلا جب دلی پولیس ان کے پاس پہنچی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ کھوج بین میں پولیس کی پوری طرح سے مدد کر رہی ہے۔ اس میں پولیس کو کار اور ڈرائیور کے بارے میں پوری جانکاری دینا شامل ہے۔ حالانکہ بی بی سی سے بات چیت میں دلی پولیس کا کہنا ہے کہ اوبر کمپنی کی گاڑیوں میں سواری کی حفاظت کے لیے کسی طرح کا کوئی ڈیوائس نہیں لگایا گیا ہے۔ دلی پولیس کے ڈپٹی کمشنر نارتھ مدھر ورما نے بتایا،
They have not made any background check on the driver. Even جو دہلی میں ایک مینڈیٹری ہوتا ہے پی ایس بی بیجز، पब्लिक सर्विस व्हीकल बैजेस वो भी नहीं था उनके पास, और इवन ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, एंड दिल्ली का सम आउटसाइड दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस वाज देयर, एंड पुलिस वेरिफिकेशन होती है मैंडेटरी, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं थी. वॉट एवर उनके पास जो भी सिस्टम था इट फेल्ड एंड इट फेल्ड मिजरेबली.
इस वारदात के बाद से सोशल मीडिया में इसे लेकर तीखे बयान देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली में महिलाओं की हिफाजत को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं. स्वाति बख्शी, बीबीसी दिल्ली.
और अब सरबीन में वक्त हुआ है वसतुल्ला खान के हफ्तेवार रेडियो कॉलम का, सुनिए बात से बात.
ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं जब जुल्म की शिकार अकवाम के सोग, एहतजाज और शहीद सांझे थे, जैसे 1857 की जंग आज़ादी के हिंदू मुस्लिम शहीद, जैसे जलियांवाला बाग के नस्ली और मजहबी इम्तियाजात से पाक शहीद, जैसे भगत सिंह और उसके चार साथियों की फांसी जिसने यहां से वहां तक गुलामी के खिलाफ नफरत और गरमा दी, जैसे पार्टीशन में एक दूसरे के हाथों मारे जाने वाले मुसलमान हिंदू और सिख जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे, सभी उस अलमिये को सानिहा कहते हैं. कोई सीना ठोक के नहीं कहता मैंने कितने मुसले, कितने धोतीबाज और कितने सिखड़े मारे. किसी जिंदा बूढ़े के मुंह से कम अज कम मैंने नहीं सुना कि खस कम जहां पाक. आज इन मरने मारने वालों की चौथी पीढ़ी भी यही कहती है, बस यार मिस्टेक हो गई थी. क्या तुमने नहीं सुना कि जब लोमम्बा कत्ल हुआ तो पूरी दुनिया में कैसा सोग मना था? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि चिगवेरा कत्ल होने के बाद दुनिया भर के इनकलाबी नौजवानों के हाथों में चिराग बन गया? क्या ये भी नहीं सुना कि वियतनाम में बरसते नेपाम बमों ने मिकोंग डेल्टा और हनोई में नहीं बल्कि सान फ्रांसिस्को से कराची तक आग लगा दी थी? ऐसी एहतजाजी तपेश के अमरीका को चेहरा बचाने के लिए पीछे हटना पड़ गया. क्या तुमने नहीं देखा कि फलस्तीनियों की दरबदरी इसराइल के लिए नफरत का ऐसा आलमी फंदा बनी कि आज इन्हीं फलस्तीनियों को इसी इसराइल के साबिक हवारी उससे पूछे बगैर यके बाद दीगरे तस्लीम करते जा रहे हैं? तो क्या तुमने ये हदीस तक ना सुनी कि अपने भाई की मदद करो भले जालिम हो के मजलूम, यानी जालिम भाई का हाथ रोक के और मजलूम का हाथ थाम के? तो फिर ये कब हुआ कि सांझे मजलूम और सांझे शहीद मेरे शहीद और सिर्फ मेरे मजलूम से बदल गए? अगर तुम लिसानी झगड़ों में बंगालियों का हाथ थाम लेते और उनके शहीदों की नमाज जनाजा पिंडीता गवादर पढ़ लेते तो ना बंगाली तुमसे भागते और अब तक तुम सबकी जबानें भी कौमी जबानें तस्लीम हो चुकी होती. अगर तुम 71 के खूनी साल में खुद को सांप सुंघवाने की बजाय चतराल तक कराची हर जुमे को बस स्याह झंडे ही लहरा देते तो एस्टेब्लिशमेंट को 71 के बाद किसी भी कौमियत के जमहूरी हकूक गसब करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता. अगर तुम 74 के साल में जज्बात में बह जाने की बजाय बहसियत कौम ये सोचते कि किसी के अकायद की रास्ती और कजाबत तय करना हुकूमतों का नहीं उलमा का काम है तो आज तुम्हें गैर ऐलानिया ज़ियाई थियोक्रेसी के साये में अपने अकायद को आलम खौफ में दुरुस्त साबित करके खुद को बचाने की हाजत ना होती. अगर तुम अपने ही हाथों बनाए आईन की हिफाजत के लिए एहतसाबी खंदक खोद लेते तो आज तुम्हारे किसी भी इदारे या फर्द को ताकत के नशे में टुन होके तुम्हारे बुनियादी हुकूक रोंदने के बाद महफूज रास्ता ना मिलता. चूंकि तुमने ये सब छोड़ दिया इसलिए आफाकियत और विफाकियत ने भी तुम्हें छोड़ दिया. हाँ, अब विफाक पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफिया ही तो है. सांझे दुख और शहीद तो 18वीं आईनी तरमीम से भी बहुत पहले तेरे मेरे हो गए. अरे हजारा कत्ल हो रहे हैं, हम थोड़ी कत्ल हो रहे हैं. ये तो फाटा के पठानों का अंदरूनी मामला है, हम सिंधियों, बलोचों और पंजाबियों का इससे क्या ताल्लुक? साई कराची जलता है तो जले, लाड़काना तो बिल्कुल ठीक है. भाई टेंशन ना लो, बम से इमाम बाड़ा ही तो उड़ा है, हमारी जामा मस्जिद तो सलामत है. मियाँ मरने वाले बरेलवी थे, हम देवबंदियों का क्या लेना देना. चाचा जी इगवा होने वाले सराय की मजदूर थे, पंजाबी थोड़ी थे. जनाब ये मस्त शुदा लाशें गायब बलोचों की हैं, शुक्र है सिंध में ऐसा कुछ नहीं. मुझसे मेरे सिंधी दोस्त पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं अब तो अंदरून सिंध भी जबरी गुमशुदगियों, मसली हुई लाशों और टारगेट किलिंग्स का कारोबार चल निकला है, इस पे कब लिखोगे? क्यों भाई क्यों लिखूं, इन मामला से मेरा क्या लेना देना? अब तो जब मेरे किसी सगे की लाश आएगी तब ही लिखूंगा.
और अब सुनिए आपका खत मिला.
सामिन की डाक पे मबनी प्रोग्राम पेश खिदमत है आपका खत मिला.
سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے. یہ پہلا خط ہے چھتر نمبر ایک ضلع باغ سے. افشاں وفا لکھتی ہیں، میری عمر 18 سال ہے اور میں پچھلے 10 سال سے آپ کے پروگرام باقاعدگی سے سن رہی ہوں. ان 10 برسوں میں کئی بار جی چاہا کہ میں اپنی من پسند سروس کو خط لکھوں، لیکن ہمت نہ ہوئی، شاید اعتماد کی کمی تھی. لیکن آج میں نے تہیا کر لیا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کروں گی. سب سے پہلے اپنے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. مجھے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات بہت اچھا لگتا ہے اور شفیع نقی جامی کی آواز بہت پسند ہے. ان کے علاوہ نصرت جہاں، عبداللہ فاروقی، ظہیر الدین بابر اور عامر احمد خان کا انداز گفتگو بہت دلکش ہے، لیکن عامر احمد خان بہت کم پروگرام کرتے ہیں.
ہاں، ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ عامر احمد خان اپنے سامعین سے مخاطب ہونے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن انتظامی مصروفیات کے باعث انہیں مائکرو فون پہ آنے کا موقع بہت کم ملتا ہے.
افشاں وفا مزید لکھتی ہیں، آپ نے خطوں کے پروگرام کا وقت بڑھانے کے بجائے مزید کم کر دیا ہے. سیربین میں اگر موسیقی کے فضول پروگرام شامل نہ کیے جائیں تو کافی وقت بہتر پروگراموں کے لیے میسر آ سکتا ہے.
افشاں صاحبہ، سیربین میں موسیقی کا تو کوئی مستقل آئٹم نہیں ہے. اگر آپ کا اشارہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ کی طرف ہے تو وہ پروگرام نئی فلموں کے بارے میں ہوتا ہے، جس میں بعض اوقات گانوں کے ٹکڑے بھی چل جاتے ہیں.
افشاں صاحبہ نے مشورہ دیا ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں چونکہ دقت آ رہی ہے، اس لیے انہیں یہ قطرے ہسپتال میں پیدائش کے فوراً بعد ہی پلا دینے چاہیے.
دیکھیے، ایسا ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں ہر بچے کو پیدائش کے لیے ہسپتال کی سہولت میسر نہیں، دوسرے مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے تمام ٹیکے اور پولیو کے قطرے بچے کو پیدائش کے وقت ہی نہیں دیے جا سکتے. تمام دواؤں کے خاص اوقات مقرر ہیں اور اس ٹائم ٹیبل پہ عمل کرنا نوزائیدہ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے.
شاہپور سے غلام نبی طاہر لکھتے ہیں، خطوں کے پروگرام میں جہاں نما کی بندش کا ذکر مت کیا کریں، جب یہ حادثہ جانے کا پیش آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی سے کیوں جی ہلکان کیا جائے. اور ہاں، سیربین کو آپ اپنا مایا ناز پروگرام قرار دیتے ہیں، لیکن اس کی آواز تو چند ہی منٹوں کے بعد ڈوبنے لگتی ہے اور آس پاس کے طاقتور اسٹیشن اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. پروگراموں کی بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ٹیکنیکل مسئلے پر بھی توجہ دینی چاہیے.
غلام نبی صاحب، توجہ دلانے کا شکریہ، ہمارے انجینئر اس مسئلے سے غافل نہیں ہیں.
گاؤں حاجی محمد شریف سے محمد یوسف شورو لکھتے ہیں، جب شفیع نقی جامی کی آواز گونجتی ہے تو ہم سب سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے جنگل میں شیر کی دھاڑ سن کر چرن پرند کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سے ٹیلی ویژن کا سیربین شروع ہوا ہے، شفیع صاحب ریڈیو پر کم کم ہی سنائی دیتے ہیں. ہماری یہ فرمائش ان تک پہنچا دیجئے کہ ہم ان کی آواز سننے کے لیے بے چین ہیں.
شفیع صاحب تک آپ کی فرمائش پہنچ رہی ہے حضور، اور ان کی جانب سے جواب میں یہ شعر موصول ہوا ہے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے.
گاؤں راڑا راولا کوٹ سے رضا محمد قریشی لکھتے ہیں، میں 30 برس سے آپ کی نشریات سن رہا ہوں، لیکن خط لکھنے کا موقع کبھی کبھار ہی آتا ہے. آج بھی آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے خط لکھا ہے کہ شارٹ ویو پر آپ کی آواز اچانک مدھم ہو کر غائب ہو جاتی ہے. مہربانی سے اپنے شارٹ ویو ٹرانسمیٹر کی طاقت بڑھائیے تاکہ آپ کی آواز دور دور تک صاف سنائی دے.
قریشی صاحب، شارٹ ویو کے ذریعے آواز دور تک تو جا سکتی ہے، لیکن لہروں کا شور اس میں ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جدید نشریات میں فریکوینسی ماڈیولیشن یعنی ایف ایم کا چلن عام ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی ادارے بھی اپنے ٹارگٹ ایریا میں کسی ایف ایم فریکوینسی کا سہارا حاصل کرتے ہیں. ریڈیو نشریات کا مستقبل اب اسی طریقہ کار سے وابستہ ہے.
جھونک ساول سے محمد خالد حسین لکھتے ہیں، آپ نے سیلاب کی تباہ کاریوں اور اس کے دیر پا اثرات کا جائزہ تو تفصیل سے پیش کیا، لیکن ایک پہلو کو نظر انداز کر دیا کہ اس تباہی اور بربادی نے پٹواریوں کے وارے نیارے کر دیے ہیں. تباہ شدہ مکانوں اور زمینوں کا جائزہ چونکہ پٹواریوں کے ذریعے لگایا گیا، اس لیے پٹواریوں نے بھی جی بھر کے لوٹ کھسوٹ کی.
ملک صاحب، اس صورتحال کی عکاسی تو کوئی آپ جیسا انسائیڈر ہی کر سکتا تھا، اس اہم پہلو کی نشاندہی پہ ہمارا شکریہ قبول کیجیے.
ضلع جعفرآباد سے میر ہیبت خان کو شکایت ہے کہ جب فلسطینی مسلمانوں پر اندھا دھند اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی مارے جاتے ہیں تو حقوق انسانی کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی رہتی ہیں، لیکن جب ایک اسرائیلی کو یرغمال بنایا جاتا ہے تو یہی تنظیمیں ساری دنیا کے میڈیا پر واویلا کرتی نظر آتی ہیں.
بہاول نگر سے افضل شاہین صاحب کو شکوا ہے کہ بی بی سی اردو سروس نے اپنے سامعین کو ڈائریاں، کیلنڈر، سٹیکرز اور دیگر تحائف بھیجنے بند کر دیے ہیں. اور باغبان پورہ لاہور سے محمد یعقوب صابر صاحب نے اپنے انتہائی خوبصورت خط میں شکوا کیا ہے کہ ہم نے جہاں نما کی بندش کا اعلان کر کے ان کا دل توڑ دیا ہے. ان کا مشورہ ہے کہ ہمیں صبح کا یہ پروگرام ہر حالت میں جاری رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے بہت سے سامعین اپنی صبح کا آغاز اسی پروگرام سے کرتے ہیں۔
کوہاٹ سے ہمارے مستقل سامع رحمت لاچی لکھتے ہیں، حکومت نے بوڑھے لوگوں کی پینشن 3600 سے بڑھا کر 6000 کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن اس پر عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ عرصہ دراز تک محکمے کا کوئی چیئرمین ہی نہیں تھا، اور پرانے چیئرمین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کثیر رقم لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا ہے۔ ان حالات میں بوڑھے پینشن یافتہ افراد کا کون والی وارث ہے؟
کوئی بھی نہیں۔ رحمت صاحب، آپ نے واقعی ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا جس کے بارے میں سب تحقیقاتی کمیٹیاں اور مشن خاموش ہیں۔ حکومت نے واقعی اعلان کیا تھا کہ نئے فیصلے کی بدولت ملک کے 500,000 معمر افراد کو فائدہ پہنچے گا، مگر عملاً ایسا نہیں ہو سکا۔ رحمت صاحب، اگر اسلام آباد جا کر کسی احتجاج میں شرکت کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تو پھر لاہور ہی میں اپنے ہم خیال لوگوں سے رابطہ کیجیے اور اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائیے۔
گھوٹ جانی گپول ضلع گھوٹکی سے کامران علی لکھتے ہیں، ہمارے گھر میں 3 پشتوں سے بی بی سی کی اردو سروس سنی جا رہی ہے۔ میرے دادا نے ایوب خان کے وقت نے اپنی بیٹھک پر ریڈیو لگانا شروع کیا تھا جسے سارے گاؤں والے آ کر سنتے تھے۔ میرے والد صاحب نے نامہ نگار مارک ٹلی کے عروج کا زمانہ دیکھا، وہ آج بھی اس کی پرانی رپورٹیں ہمیں سناتے ہیں۔ میں خود ابھی ہائی اسکول کا طالب علم ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بی بی سی سننے کا سلسلہ مجھ پر ختم نہیں ہوگا بلکہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوگا۔
انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کامران صاحب، آپ کے بچے جب یہ نشریات سنیں گے تو ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
مونی موسن کی طنزیہ سیریز کا تیسرا ناول ریٹرن آف دا سوشل بٹرفلائی حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ ان کی یہ ہیروئن جو لاہور کے سماجی ماحول پر ہلکے پھلکے انداز میں تبصرہ کرتی ہیں، ان ناولوں کے ذریعے دنیا کے دیگر ممالک خاص طور پر بھارت میں مشہور ہو گئی ہیں۔ فیفی ہارون نے مونی موسن سے ایک گفتگو میں ان سے پوچھا کہ وہ کون سی 5 دھنیں ہیں جن سے ان کی اور سوشل بٹرفلائی کی یادیں وابستہ ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ پوچھا کہ انہوں نے لکھنا کیسے شروع کیا۔
یونیورسٹی سے واپس آئی تو میرا خیال تھا کہ میں کوئی ایڈ آرگنائزیشن وغیرہ کے لیے کام کروں گی۔ میں نے شروع کیا وہاں پہ کام کرنا، لیکن میں کافی بور ہو گئی بہت جلدی۔ تو پھر اس وقت پہ فرائیڈے ٹائمز تب نئی نئی شروع ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک آرٹیکل لکھو، تو میں نے شروع کیا اور اس کے فوراً بعد اس پہ رسپانس آیا اور لوگوں نے پڑھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا کیا خیال تھا اس کے بارے میں، اور اس وجہ سے مجھے لگا، ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری گفتگو شروع ہو گئی ہے کسی کے ساتھ۔ اور لوگ کبھی کبھی پسند کرتے تھے، کبھی نہیں پسند کرتے تھے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کہ میرا اور ان کا کوئی رشتہ ہے اب، اور یہ جو رشتہ ہے کبھی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی ہماری صلح ہو جاتی ہے، کبھی لیکن چلتا ہے یہ سلسلہ۔ مجھے یہ ریلیشن شپ پسند آئی رائٹر اور ریڈر کی جو ہوتی ہے۔
لاہور میں ہی میرا خیال آپ کا بچپن گزرا؟
جی جی، میں وہاں پہ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پڑھی، 11 سال میرے وہ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں گزرے، اور میری تعلیم کی بنیاد وہیں پہ رکھی گئی۔ ان کا میرے پہ بہت احسان ہے، ان خواتین کا، زیادہ تر وہ عیسائی تھیں، مسز سیمیول، مسز ڈینیل، مسز ولیم، اور جو ننز تھیں ہماری، انہوں نے اپنی ساری زندگی یہ ہم کو پڑھانے لکھانے میں وقف کر دی۔ جو میرا پہلا گانا جو میں چننا چاہتی ہوں وہ میں ان کی نظر کرنا چاہتی ہوں، ان خواتین کی نظر، ان عیسائی خواتین کی نظر جنہوں نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ تو اگر میری زندگی کا یہ سفر ہے تو یہ پہلا قدم ان کی وجہ سے میرا اٹھا۔
اور یہ گانا کون سا ہے؟
یہ ہے جی ایک گانا، اس کا نام ہے وقت نے کیا کیا حسین ستم، تم رہے نہ تم، ہم رہے نہ ہم۔
کیفی اعظمی صاحب نے شاید لکھا تھا؟
جی، ان کی نظم ہے
جی، گرو دت کی فلم تھی
جی، بالکل بالکل
جی۔ یہ گانا کیوں آپ ان کی نظر کرنا چاہیں گے؟
کیونکہ جب میں وہاں پہ تھی اسکول میں تو اس وقت میں جو حالات تھے وہ بہت فرق تھے۔
پاکستان کے حالات آپ کہہ رہے ہیں؟
پاکستان کے حالات بہت فرق تھے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا فیفی، ایک بہت بڑا بم اٹیک ہوا تھا ایک گرجے پہ پشاور میں،
پشاور میں
آل سولز چرچ
جی،
اور
بہت جانے جو تھیں
جی،
گزایا ہوئی
جی، بلکہ میں کہوں گی بہت لوگ قتل ہوئے، 78 لوگ ہمارے عیسائی بہن بھائی مارے گئے اس حملے میں
جی۔
اور یہ مجھے سن کے بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔
تم رہے نہ تم،
ستم ہے اب ہر ایک پہ, اور خاص طور پہ جو 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 جس وقت سے وہ گزر رہے ہیں ہماری عیسائی کمیونٹی پاکستان میں. میں جب سوچتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے.
ہمارے ملک میں وقت کتنا بدل گیا ہے.
جی
تو آگے بڑھتے ہیں.
2011 کی بات ہے, میں گئی انڈیا, مجھے بلایا گیا تھا وہاں پہ جے پور لٹری فیسٹیول میں کہ میں آ کے وہاں شرکت کروں. ہزاروں لوگ آتے ہیں اور نوبیل پرائز ونرز آتے ہیں اور بکر پرائز ونرز آتے ہیں اور دنیا کے جو بہترین.
تو پاکستان کو آپ بھی ریپرزینٹ کر رہی تھیں.
جی پاکستان میں سے اور بھی لوگ تھے وہاں اس وقت, میں بھی تھی. ایک اور جو وہاں پہ شخص تھے وہ تھے میرے بہن کے بیٹے, ان کا نام ہے علی سیٹھی, لکھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں. تو انہیں وہاں بلایا گیا تھا اپنے فنکار ہونے کی حیثیت سے, اور انہوں نے وہاں ایک کافی گائی بلے شاہ کی جس کا نام ہے چھیتی آمی وی طبیبہ.
یہ میرا خیال عبدہ پروین نے بھی یہ
بالکل وہی ہے جی, یہ بالکل میں نے عشق نچایا کر کے تھیں
جی.
اور یہ کھلی فضا میں گا رہے تھے وہاں پہ, اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ افریقہ سے بھی لوگ تھے. نائجیریا کے بہت فیمس رائٹر ہیں, ان کا نام ہے چیمامانڈے نگوزی ادیچی, وہ بھی تھی وہاں پہ. اور وہاں پہ اورہان پاموک بھی تھے. میں سوچ رہی تھی پاکستان میں انہی دنوں میں کچھ عرصہ پہلے, یہ جنوری کی بات ہے, جنوری 4 جنوری کو سلمان تاثیر پہ حملہ ہوا جیسے آپ کو یاد ہوگا
جی,
اور
بالکل
ان کو قتل کر دیا گیا
اسلام آباد میں
جی, اور ان کے جو وہ قاتل تھے ان کو پھر پھولوں کے ہار پہنائے گئے. اور میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور میں سن رہی تھی یہ کافی چھیتی آئی وے تو بیوا نہیں تھا میں مر گئی ہوں, جس طرح میرا دل اس وقت فوراً جیسا بھر آیا ہو. مجھے اتنا سخت افسوس اور رنج ہوا کہ یہاں پہ شعرا کو مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں قاتلوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. اور میرے اس وقت آنسو نکل آئے اور دل میں ایک ہی یہ بات اس وقت اٹھی, یہ ایک ہی سوچ اٹھی کہ یہ ہمیں کیا ہوا.
ظاہر ہے جب ملک سے باہر ہوتا ہے انسان تو پھر یہ چیزیں اور بھی
جی
تکلیف دہ ہوتی ہیں
بہت زیادہ جی, اور دل میں سوال اٹھتے ہیں یہ اس قسم کے
جی
کہ کب ہم نے رستہ اختیار کیا اور کیوں کیا.
چلیں آگے بڑھتے ہیں اور تیسرا گانا آپ بتائیے.
چلیں میں کوئی ہلکی پھلکی بات کرتی ہوں.
اچھا چلیں, میرا خیال اس وقت ضروری ہو جائے گا.
بالکل, یہ میری جو کتاب ہے ڈائری آف اے سوشل بٹر فلائی, یہ مزاحیہ کتاب ہے. اصل میں طنز بھی ہے اس میں, ہماری سوسائٹی پہ طنز بھی ہے, اور میں نے کچھ نکتہ چینی بھی کی ہے اس میں جو ہماری بری عادتیں ہیں.
ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ خود پہ ہنس بھی سکے,
یہ میرا خیال ابھی تک ہم کر سکتے ہیں جی, ہم ہنس لیتے ہیں اپنے اوپر کیونکہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے ہم لوگوں کو یہ تو عادت ہے اور یہ اچھی عادت ہے, یہ رکھنی چاہیے ہمیشہ, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں اسی لیے لکھ سکتی ہوں یہ کتاب کیونکہ میں اس کو عورت کو اچھی طرح سے سمجھتی بھی ہوں. یہ ہلکی پھلکی چیزوں پہ غور کرتی ہیں, یہ زیادہ اتنا یہ ڈیپتھ میں نہیں جاتی.
یہ سوشل بٹر فلائی جو ہیں
جی, سوشل بٹر فلائی جو ہیں بالکل,
ان کا نام ہی یہ ہے سوشل بٹر فلائی.
جی میں نے ان کا نام رکھا نہیں کتاب میں کیونکہ تھا نہیں, کیونکہ یہ خود ہی اپنی کہانی سناتی ہیں تو اپنا نام تو پھر انسان نہیں لیتا اپنی کہانی میں. میں سوچتی ہوں اکثر کہ اگر ان کا کوئی نام ہوتا تو ان کا نام میں رکھوں ڈالی.
تو ڈالی کو کیا پسند ہے, کون سا گانا پسند ہے ڈالی کی, پسند سنائیں گے نا.
ہاں ڈالی کی پسند آپ کو سناؤں گی. ڈالی کی سب سے زیادہ پسندیدہ گانا جو ان کا ہے وہ ہے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے.
تو بات بن جائے
جی, اور وہ نازیہ حسن کا گایا ہوا گانا ہے.
ہاں
اور وہ بھی بہت حسین تھیں اور وہ مجھے یاد ہے جھوم جھوم کے یہ گانا گایا کرتی تھیں جی, اور ان کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کیریکٹر جو ہیں بٹر فلائی ڈالی جو بھی ان کو آپ کہیں, یہ ان سے بہت متاثر تھیں.
اچھا
جی
مونی کچھ پڑھ کے سنائیں گے آپ ہمیں؟
چلیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں چھوٹا سا ایک یہ حصہ ہے ایک اور لمبے کالم کا جو کہ میں نے اپریل 2010 میں لکھا.
اچھا
جب شعیب اور سنیا کی شادی ہوئی انڈیا میں.
اوہ اچھا اچھا, شعیب ہمارے کرکٹر جو ہیں
کرکٹر بالکل, اور سنیا جو کہ وہاں کی ٹینس پلیئر ہیں مشہور
جی
جی
جی.
تو یہ انہوں نے لکھا کیونکہ ان کو بہت غصہ چڑھا کہ انہیں تو شادی پہ بلایا نہیں گیا اور انہوں نے شادی مس کر دی
ڈالی کو.
جی تو ڈالی نے یہ لکھا, لو اتنا میں لک فارورڈ کر رہی تھی نا ٹو شعیب اینڈ ثانیہز ویڈنگ اینڈ دے ہیو گون اینڈ ڈن اٹ چپ چپ کر کے ان سم ہوٹل ان حیدرآباد اینڈ دیٹ آلسو انڈیا والا حیدرآباد اینڈ ناٹ آورز نیئر سکر ان سندھ اسپوائل اسپاٹس جیسے. میری چوتھی جو چوائس ہے وہ یہ ایک انگریزی گانے کی ہے.
انگریزی گانے بھی سنتی ہیں آپ؟
جی انگریزی بھی سنتی ہوں.
ڈالی بڑی خوش ہوں گی.
ڈالی بھی خوش ہوں گی لیکن ان کی ٹائپ کا نہیں ہے, یہ جانو ان کے میاں کے ٹائپ کا گانا ہے.
اچھا اچھا.
میرے بیٹے جو ہیں 9 سال کا جب تھا تو اس نے ٹرمپٹ بجانا شروع کیا اپنے اسکول میں یہاں پہ لندن میں, اور آج وہ اپنے اسکول کے جیز بینڈ کا ایک اہم رکن ہے. جب اس نے کہا کہ میں ٹرمپٹ بجانا چاہتا ہوں میں نے کہا ضرور. تو وہ
پاکستان میں تو ویسے ہی سب اپنا ٹرمپٹ خود ہی بجاتے
ہیں جی, لیکن یہ دوسروں کے ساتھ بجاتے ہیں.
اچھا
جی. تو وہ بینڈ میں بجاتے ہیں اور ان کا جو پسندیدہ گانا ہے وہ ہے لوئی آرمسٹرانگ کا گانا What a wonderful world.
What a wonderful world. Or what a wonderful song.
What a wonderful world.
It is a wonderful, wonderful song. اور وہ اور میں بیٹھ کے دونوں اکٹھے سنتے ہیں, ہم کو بہت پسند ہے. ہم گاڑی میں جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بجاتے ہیں رستے میں.
اچھا پانچویں گانے پہ ہم چلتے ہیں. آخری گانا جو آپ چوز کر رہی ہیں آج وہ کون سا ہے؟
میرا خیال ہم پھر واپس چلتے ہیں. آپ کہیں گی اب کہ میں پھر سے کوئی افسردہ گانا چننے لگی ہوں, لیکن برطانیہ میں نے بی اے کیا, پھر میں واپس پاکستان گئی. تو جب میں جانے سے پہلے بھی جنرل ضیاء وہیں پہ تھے, واپس آئی تب بھی وہیں پہ تھے.
کافی ٹکے ہوئے تھے.
ٹکے ہوئے تھے جی بالکل. اور لگتا تھا کہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی دن نہیں چڑھے گا. تو پتہ نہیں کیسے ہوا لیکن کس نے اجازت دے دی, لیکن ان دنوں میں یہ میرا خیال ہے مڈ ایٹیز کی کچھ بات ہے جب فیض فیسٹیول کوئی ہوا وہاں پہ
کہاں لاہور میں.
لاہور میں جی وہاں پہ ایک انہوں نے تقریب کی, ہم وہاں گئے اور وہاں پہ
تو فیض صاحب میرا خیال اس وقت ان پہ شاید کچھ پابندی تھی, بین بھی تھا, ایسی کچھ بات تھی.
لیکن وہاں پہ نور جہاں نے ایک ان کی نظم گائی اور وہ تھی مجھ سے پہلی سی محبت.
میرے محبوب نہ مانگ
مجھ سے پہلی سی محبت.
اور یہ سن کے سارا ہال کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اس خوبصورتی سے گائی ہے, اور انہوں نے جس طرح کہ اپنا لے کوئی اپنی کسی اور کی نظم اپنی بنا لے تو انہوں نے وہ اپنی بنا لی.
میرے خیال فیض صاحب نے یہ شاید کہا بھی تھا
کہ اب تمہاری ہو گئی,
یہ اب تمہاری ہو گئی. نور جہاں میڈم سے کہا تھا,
میڈم سے یہ کہا, اور وہ سن کے میرے دل میں جیسے کوئی امید اٹھے وہ ہوئی. مجھے ابھی تک وہ یاد ہے جب انہوں نے گانا شروع کیا جیسے کوئی لہر دوڑ گئی ہو سب میں, سب لوگ کھڑے ہو گئے.
میڈم کی آواز ہی کچھ ایسی
اور ہی تھی جی. اور وہاں پہ جوان لوگ تھے, عورتیں تھیں, مرد تھے, بچے تھے, ہر ایک پہ اس کا اثر ہوا میں نے دیکھا. اور یہ ہوتی ہے اصل میں شاعری کی قوت, شاعری کی اور موسیقی کی,
خاص طور پر اردو شاعری کی
جی.
اور جو ہماری کلچر میں ہمارے تہذیب میں
جی جی
اردو شاعری کا مقام ہی کچھ اور ہے.
کچھ اور ہے جی. اور جیسے جیسے وہ گا رہی تھیں ان کے ساتھ ساتھ لوگ آواز ملا کے گا رہے تھے. عجیب قسم کا ماحول تھا کیونکہ باہر اس قدر وہاں پہ ریپریشن تھی اور اندر یہ جیسے کہ ایک دم ایک آزادی کی ہوا چلی ہو, وہ تھا.
مونی محسن بات کر رہی تھی فیفی ہارون سے, اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے نک جونز, اسلام آباد میں تھے عامر صدیق. امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, سربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ افغان سرحد کے قریب شدت پسندوں کے کمپاؤنڈ میں ایک امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں القاعدہ کے پاکستانی رہنما عمر فاروق سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں طالبان کے ایک سینئر رہنما لطیف محسود کو رہا کر دیا گیا ہے جو واپس پاکستان پہنچے ہیں۔ امریکی حکام نے گوانتانامو بے کے قید خانے سے 6 قیدیوں کو آباد ہونے کے لیے یوروگوئے منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلپائن میں شدید سمندری طوفان کی وجہ سے 500,000 سے زیادہ شہریوں نے ساحلی علاقوں سے نقل مکانی کی ہے۔ شمالی کوریا نے امریکی فلم کمپنی سونی پکچرز پر پچھلے ہفتے ہونے والے سائبر حملے میں ملوث ہونے کے امکان کو ایک افواہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔